الطاهر لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة ولا الكافرين والمنافقين أجمعين. محسنان اسلام کے سلسلے میں آج ہماری گفتگو ایک ہی خاندان کی دو ایسی ہستیوں کے بارے میں ہے کہ جن کا تعلق تو ایک ایسے ماحول، معاشرے اور گھرانے سے تھا کہ جس نے پیغمبر اور پیغمبر کے آباء و اجداد کی مخالفت ہمیشہ سے کی، لیکن اپنے تمام گھرانے، اپنے تمام ماحول سے ٹکراتے ہوئے ان ہستیوں نے حق کی دعوت پر لبیک کہی اور راہ میں آنے والی تمام مشکلات کو برداشت کیا. یہ دو ہستیاں جو آج ہماری گفتگو کا عنوان بنیں گی، اس میں سے بھی جو اصل گفتگو ہے وہ حضرت خالد ابن سعید ابن عاص کے بارے میں ہے، اور ان کے بارے میں گفتگو سے قبل دو تین چیزوں کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ان کی ذات ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کی وجہ سے مکے میں اکثر مسلمانوں کو جو ایک پریشانی پیش آ رہی تھی، ان کے واقعے کے بعد اس پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور لوگ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ مصیبت میں گھرا ہوا محسوس کرنے لگے. اس اعتبار سے کہ ایک طرف اسلام نے والدین کے حقوق، والدین کے احترام اور والدین کے مرتبے کی انتہائی فضیلت بتائی ہے، مگر دوسری جانب جب ان کا واقعہ پیش آیا اور اسی طرح کے مسلسل واقعات کچھ اور مسلمانوں کو پیش آئے تو اب پریشانی یہ ہو رہی تھی کہ ایک طرف تو اللہ اور اللہ کے رسول کا اتنا تاکیدی حکم کہ تمہیں والدین کی نافرمانی سے بچنا ہے، والدین کو اذیت پہنچانے سے بچنا ہے، والدین کا حقوق ادا کرنا ہے، دوسری جانب والدین حق کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، احکام خدا پہ عمل کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اگر والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو کہیں خدا کی ناراضگی نہ ہو، اور والدین کا خیال رکھتے ہیں تو دین ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو یہ خالد ابن سعید ابن عاص، جن کا آج کی گفتگو میں تذکرہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ اگرچہ یہ تاریخ اسلام کی اور خاص طور پر ان اصحاب رسول میں سے جو محبان اہل بیت رہے تمام زندگی ایک انتہائی نمایاں مقام رکھتے ہیں، لیکن شاید اکثر لوگوں نے آج پہلی مرتبہ یہ نام سنا ہو کہ اس نام کی بھی کوئی شخصیت اصحاب رسول اور محبان آل محمد میں تھی. لیکن تفصیلات آئیں گی، ان کی عظمت کا اندازہ آپ کو ہوتا چلا جائے گا، اور شاید یہ اندازہ بھی ہو کہ کیا سبب ہے کہ بہت سارے مشہور ناموں پر ان کو ترجیح دی جا رہی. تو خیر، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سبب بنے کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ مسئلہ ابھرتا چلا گیا، اور پھر سورہ عنکبوت کی آیت نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. کہ دیکھو، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے اور ان کا احترام کرے، لیکن وَإِنْ جَاهَدَكَ، اگر وہ دونوں تمہیں مجبور کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم میرا شریک بناؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسا شریک کہ جس کا وجود نہیں، تو فَلَا تُطِعْهُمَا،
پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہرگز ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا. اور یہ حکم خدا جب آیا تو مکے کے مسلمانوں نے سکون کی سانس لی کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ کس انداز سے ہمیں زندگی گزارنا ہے. اور اس پریشانی کا سبب جیسا کہ میں نے کہا کہ خالد ابن سعید کے حالات کا ایک واقعہ ہے, اور وہ یہ کہ خالد ابن سعید کا تعلق, یہ ایک انتہائی عظیم شخصیت ہیں, ان کا تعلق قریش کے ایک ایسے خاندان سے تھا جو ہمیشہ سے بنو ہاشم کے خاندان کا مخالف تھا, یعنی خاندان بنو امیہ. حضرت عبد مناف قریش کے اپنے دور کے سردار تھے, ان کے یہاں دو بیٹوں کی ولادت ہوتی ہے, ایک ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے اور ایک کا نام عبد الشمس قرار پایا. اور ایک مشہور چیز ہے, بعض تاریخوں میں بھی لکھا ہے مگر اس کو صحیح یا غلط کی پہچان ہمارے موضوع سے خارج ہے, کہ یہ دونوں بھائی جڑواں پیدا ہوئے, اور جب پیدا ہوئے تو اس انداز سے کہ بڑے بھائی ہاشم کے پاؤں کا پنجہ چھوٹے بھائی عبد الشمس کی پیشانی سے چپکا ہوا تھا. اور اس زمانے کی طب میں اس کا سوائے آپریشن کے اور کوئی علاج نہ تھا. چنانچہ جب تلوار چلا کے دونوں بھائیوں کو جدا کیا گیا اور تلوار چلائی گئی کہ ان کا پاؤں اس کی پیشانی سے الگ کیا جائے تو خون بہا اور دیکھنے والوں نے پیشین گوئی کر دی کہ اب ان دونوں بھائیوں کی نسل میں خون بہانے کا سلسلہ چلتا رہے گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ تاریخی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے یا غلط اس پر بحث کا موقع نہیں, مگر خود یہ واقعہ جو اگرچہ غلط بھی ہو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان خاندانوں کی تاریخ کو دیکھ کر لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ آپس میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جب کبھی اختلاف ہوتا ہے تو ایک آدمی حق پر ہوتا ہے اور ایک باطل پر, یہ ان دو بھائیوں کا معاملہ تھا. اس کے بعد جناب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اپنے زمانے کے سردار بنے, اور ادھر عبد الشمس کا بیٹا امیہ ہوا جس کے نام پر خاندان کا نام خاندان بنو امیہ قرار پایا. جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد قیادت حضرت ابو طالب کے پاس آتی, اور وہاں پہ امیہ کے بعد آس نام کا شخص, آس نام کا اس کا بیٹا قائد بنتا ہے اس خاندان کا, اور اس کے فوراً بعد ابو طالب ہی کے بڑھاپے کے اندر اسلام کا پیغام سامنے آیا. بنو ہاشم کے ایک فرد یعنی پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت اور دین اسلام کی طرف آنے کی دعوت کا اعلان کیا. اس وقت مخالف خاندان مقابل خاندان مکمل طور پہ بنو ہاشم کے خلاف تھا, چنانچہ ایک مرتبہ تقریباً سارے خاندان نے اس دعوت کو سننے کے بعد رد کر دیا. نہ صرف یہ کہ رد کیا بلکہ مسلمانوں کے بڑے مخالفوں میں سے ایک مخالف قرار پائے. مگر اسی خاندان میں قدرت نے خالد ابن سعید ابن آس, یعنی جن آس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ حضرت ابو طالب کے زمانے میں اس خاندان بنو امیہ کے قائد تھے, ان کے پوتے جن کا نام خالد ہے اور ان کے والد کا نام سعید ہے, خود ان کے والد سعید کے والد خالد کے والد ان کا نام سعید ہے, وہ ابو سفیان کے سگے چچا زاد بھائی تھے. چنانچہ خالد کا تعلق خاندان بنو امیہ سے بڑا گہرا تھا, مگر قدرت اس خاندان کے اندر بھی خالد جیسی شخصیت کو سامنے لا کر یہ بتانا چاہتی تھی کہ دنیا یہ فیصلہ کر لے کہ حق کس جانب ہے. اب جناب خالد ابن سعید کے بارے میں تفصیلی گفتگو سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں ان کا شجرہ نسب آپ کے سامنے پیش کروں. خالد ابن سعید ابن آس ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف جو پیغمبر اسلام کے پردادا قرار پاتے ہیں, اسی نسل میں سے جناب خالد بھی ہیں. اور اپنے زمانے کے دستور کے مطابق جب ہوش سنبھالا اور جوانی آئی تو عام نوجوانوں کے مانند دن اور رات گزار رہے تھے. کانوں میں یہ اطلاع پہنچی تھی کہ ہمارا جو مخالف خاندان ہے خاندان بنو ہاشم, اس میں عبد المطلب کے یتیم پوتے نے ایک دعوی رسالت کیا ہے, ایک عجیب دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے بزرگ اس کے دشمن ہو چکے ہیں اور اس کی تبلیغ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، مگر خالد ابھی جوان ہے اور جوانی کے دستور کے مطابق نہ اس طرف ہے نہ اس طرف، سیر و شکار میں دن رات گزار رہے ہیں، تفریحات میں دن رات گزار رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے مکے کے، کیا حالات، یہ بزرگوں کا معاملہ ہے. بزرگ جانے جس طریقے سے بزرگ معاملات کو نمٹا رہے تھے، خالد کے لیے اتنا ہی کافی تھا. انہوں نے کبھی توجہ بھی نہیں دی کہ وہ جو عبداللہ کا یتیم اور عبد المطلب کا پوتا ہے، وہ آخر ایسی کیا بات کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے اتنی مخالفت اس کی ہو رہی. یہ اپنے معمولات میں مشغول تھے. ایک رات کو سوتے تو سونے کی حالت میں ایک عجیب خواب دیکھا، ایک ایسا خواب جس نے انہیں بے چین کر دیا. پیغمبر اسلام کے صورت آشنا تو تھے، یعنی اللہ کے رسول کو پہچانتے تو تھے، قریب خاندان ہے، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، مکہ چھوٹا سا شہر ہے، دن رات کا سامنا، پیغمبر بھی 40 سال سے زیادہ عمر ہو چکی اسی مکے میں گزارا. تو پیغمبر کے صورت آشنا تو تھے لیکن دعوت رسول سے ابھی واقف نہ تھے. ایک رات کو سو رہے ہیں، رات کا وقت ہے، گرمی کا زمانہ ہے، چنانچہ اکثر لوگ مکان کی چھتوں پر بستر بچھا کے آرام کیا کرتے تھے. یہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ مکان کی چھت پہ آرام کر رہے ہیں. ان کی بیوی جن کا نام امینہ یا امینہ تاریخ میں لکھا ہوا، وہ بھی مکے کے ایک انتہائی شریف اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن جوانی کا ابتدائی دور، نہ شوہر کے پاس ان معاملات پر توجہ دینے کا وقت ہے نہ بیوی کے پاس. مکان کی چھت پہ سو رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی کہ ایک مرتبہ خالد نیند کی حالت میں خواب دیکھتے ہیں، اور ایک ایسا خواب کہ جس نے پریشان کیا انہیں، اور یہ خواب ان کو کھینچ کے لے گیا خاندان بنو ہاشم کی جانب. خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں گڑھے کے کنارے کھڑا ہوں، ایک انتہائی وسیع، ایک انتہائی امیر، ایک بہت بڑا گڑھا میرے سامنے، اور ایک ایسا گڑھا ہے کہ جس میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، انتہائی خطرناک آگ، بھڑکتے ہوئے شعلے، آدمی کے قد سے زیادہ بلند، انتہائی تپش ہے، انتہائی گرمی ہے، اور میں اس کے کنارے کھڑا ہوا ہوں. یہ منظر دیکھا خواب کے اندر، جب شعلوں کی گرمی کو محسوس کیا تو خواب کی حالت میں یہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو میرا قدم پھسلے اور میں گڑھے میں گر جاؤں. اتنی خطرناک، اتنی بھیانک آگ محسوس ہو رہی، چنانچہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. خواب کی حالت میں جب پیچھے ہٹ رہے تو ایسا لگا کہ جیسے میرے کاندھے پر کسی کا ہاتھ، اور وہ مجھے آگے کی جانب دھکیل رہا. چونکے، گھبرائے، اب یہ سارا خواب چل رہا. ایک مرتبہ گھبرائے، یہ میرے کاندھے پہ کس کا ہاتھ، گھوم کے دیکھا تو اپنے باپ سعید ابن عاص کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا پایا، اور یہ منظر دیکھا کہ میرا باپ تیزی کے ساتھ مجھے آگے دھکا دے رہا، آگ کے اندر ڈالنا چاہ رہا. گھبرا گئے باپ، اور اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال کے جلانا چاہ رہا. پہلے تو یقین نہیں آیا، اور اسی ابھی کشمکش جو پریشانی کی حالت میں تھے کہ باپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور واقعاً ان کو آگ میں دھکا دے دیا. اب یہ تیزی سے آگ میں گر رہے ہیں، کوئی لمحہ آتا کہ یہ شعلے ان کو جلا دیتے، کہ یکا ایک ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آسمان سے کوئی فرشتہ اترتا اور انتہائی مہربانی کے ساتھ، انتہائی نرمی کے ساتھ آگے بڑھ کے ان کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا اور آگ میں گرنے سے بچا کے پیچھے لے جاتا. بعض روایتوں میں اس کے آگے ایک جملے کا اضافہ اور، اگرچہ مستند تاریخوں میں نہیں لیکن بعض تواریخ میں ہے، کہ اس فرشتے نے تو اپنے ہاتھوں میں انہیں اٹھایا اور انتہائی مہربانی سے دوبارہ کنارے پہ لے جا کے کھڑا کر دیا، گویا آگ میں جلنے سے بچایا. مگر ان کے والد جو انہیں دھکا دے چکے تھے، چنانچہ تیزی کی حالت میں والد بھی پیچھے سے آگے بڑھے اور وہ آگ کے اندر جا کے گر گئے. اور اکثر روایتوں میں صرف ان کا تذکرہ، بس جس وقت اس جلتی ہوئی آگ کے شعلوں پر گرنے سے اس فرشتے نے اٹھایا اور کنارے پہ لے جا کے کھڑا کیا، تو بے اختیار انہوں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا یہ فرشتہ کون تھا. اور جیسے ہی اس پر نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ پہچان لیا، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ جانی پہچانی شخصیت ہے، اس سے کسی مکے میں سینکڑوں مرتبہ ملاقات ہوئی ہے،
بار بار راستے میں ان سے ملاقات ہوئی ہے. یہ تو انتہائی قریبی شخصیت ہے خاندان کے اعتبار سے کہ دو بھائیوں کے خاندان ہیں. ایک مرتبہ پہچان لیا کہ جس نے مجھے آگ میں گرنے سے بچایا یہ کوئی اور نہیں عبداللہ کا وہی یتیم ہے کہ جس نے آج کل اعلان رسالت کیا ہوا ہے اور مکے کا بچہ ان کا دشمن ہو رہا ہے. بس ادھر چہرے کو پہچانا اور آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی اور بستر پہ بیٹھ گئے. رات ختم ہونے والی ہے, صبح نمودار ہونے والی ہے, لیکن ایک مرتبہ پریشانی کی حالت میں بستر پر بیٹھیں اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ میں نے دیکھا یہ حقیقت ہے یا فقط ایک خواب ہے؟ بار بار دل کہہ رہا یہ خواب کی بات ہے, لیکن ذہن بار بار کہہ رہا ہے کہ نہیں اس میں حقیقت محسوس ہو رہی, اور اگر اس کو حقیقت سمجھیں تو اس خواب کا ایک ہی مطلب ان کے ذہن میں آ رہا کہ میرا باپ مجھے کسی ایسے کام کا حکم دے رہا جس کے نتیجے میں مجھے آگ میں جلنا, اور اس آگ سے مجھے فقط عبداللہ کا یہ یتیم بچا سکتا ہے. چنانچہ جب صبح کا وقت آیا, سورج نکل آیا, کاروبار زندگی رما دوا ہو گیا, تو گھر سے نکلے اور سیدھے برابر کے محلہ بنو ہاشم میں پہنچے پیغمبر اسلام کی خدمت میں, اور کہا کہ آپ مجھے فقط یہ بتائیے کہ آپ کا پیغام کیا ہے. آج تک کبھی اتنی فرصت نہیں ملی تھی کہ پیغمبر کے بارے میں دوستی یا دشمنی کچھ بھی سوچتے, فرصت ہی نہیں ملی تھی, لیکن آج اس خواب نے انہیں خدمت پیغمبر میں حاضر کیا اور کہا مجھے بتائیے. پیغمبر نے کہا میرا ایک ہی پیغام ہے, اس خدا واحد و یکتا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور میں اس کا نمائندہ اور اس کا رسول ہوں, اور ان تمام جھوٹے خداؤں اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو جو کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان, جو اتنے اندھے اور بے ذہن ہیں کہ انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے اور کون ان کی مخالفت. زبان پیغمبر سے نکلے ہوئے الفاظ تھے, انتہائی سیدھا سادہ پیغام تھا. ایک مرتبہ دل میں یہ پیغام اتر گیا اور بے اختیار کہا کہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. اب ایک مرتبہ اس خواب نے زبان سے یہ فقرہ تو نکلوا دیا, مگر ایک پریشانی پیدا ہو گئی, کہیں اس کی اطلاع میرے باپ کو نہ مل جائے. ان کا باپ جیسا کہ میں نے کہا کہ سگا چچا زاد بھائی ہے, اس وقت قریش مکہ کے ایک لیڈر اور پیغمبر اسلام کے ایک انتہائی سخت دشمن کا. چنانچہ ان کو پریشانی کہ میرے باپ کو اطلاع نہ مل جائے, اور اس کے علاوہ ان کے باپ کے بارے میں تواریخ میں لکھا ہے, کامل ابن اسیر کی روایت ہے کہ ان کا باپ مکے کے انتہائی غصے والے اور مغرور آدمیوں میں سے ایک تھا. اس کا لقب تھا زد تاج, یعنی تاج والا, کیونکہ وہ زرد رنگ کا امامہ سر پہ پہنتا تھا, اور یہ اس کا اعلان بھی تھا اور اس پر وہ عمل بھی کرتا تھا کہ میرے علاوہ اس رنگ کا امامہ کسی کے سر پہ نظر نہیں آنا چاہیے, ورنہ پھر میرے اور اس کے خاندان کا اختلاف اور لڑائی ثابت ہے. چنانچہ اس کے باپ کے غصے کی وجہ سے مکے کے عام لوگ اس کی بات کو مان لیا کرتے تھے, اور اس کا لقب ہی تھا زتاج, یعنی تاج والا. اب انہیں پتا ہے کہ میرا باپ جو ناک پر مکھی بیٹھنے دینے کو تیار نہیں, پیغمبر اسلام کا سخت ترین دشمن, پورا خاندان دشمن ہے. جب اسے یہ پتا چلے گا کہ میں غیروں کو مسلمان ہونے سے روک رہا ہوں اور میرا اپنا بیٹا مسلمان ہو گیا, تو وہ کتنے سخت غیظ و غضب کا شکار بن جائے گا. چنانچہ بڑا مشکل مسئلہ ہے اپنے اسلام کے بعد اب اس کو چھپانے کا مرحلہ. چنانچہ انہوں نے یہ کام کیا کہ نہ پیغمبر کے پاس جاتے ہیں, نہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے ہیں, نہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے کی بات دوسری تھی, لیکن اب اگر باپ کے ساتھ بیٹھیں تو ہو سکتا ہے کبھی ظلم میں شریک ہونا پڑے, ہو سکتا ہے کبھی پیغمبر کی مخالفت کرنا پڑے. چنانچہ اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا, پیغمبر کو بھی. صبح کو گھر سے نکلتے ہیں, سارا دن مکے کے باہر گھومتے رہتے ہیں. رات کے وقت اس وقت جب باپ سو چکا ہوتا ہے گھر میں آ کے سو جاتے ہیں, تاکہ اگر میں مسلمانوں کی مدد نہ کر سکوں تو مسلمانوں کے دشمنوں میں میرا نام نہ لکھا جائے. مگر اسلام قبول کر چکے ہیں, اس تمام تر خوف اور ڈر کے باوجود نماز اور عبادت خدا کا انتہائی شوق, اس لیے کہ مسلمان کی علامت ہی نماز بتائی جا رہی. اب یہ وہ دور ہے, یہ وہ زمانہ ہے کہ
کہ ابھی نماز واجب نہیں ہوئی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کے پابند بن گئے تھے، جان کا خطرہ، باپ کو اطلاع مل گئی باپ قتل کرا دے گا، چنانچہ گھر کو چھوڑ کر صبح سے شام باہر رہتے ہیں مکے کے پہاڑوں میں، مکے کے جنگلوں میں، اور وہاں نماز پڑھتے ہیں جب وقت نماز آتا ہے۔ باپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے ایک مرتبہ ان کو جنگل میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، چنانچہ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ سعید ابن عاص کا بیٹا، ابو سفیان کا بھتیجا، مسلمانوں کے طریقے سے عبادت کیسے کر رہا۔ چنانچہ اب لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، انہیں نہیں معلوم مگر لوگ ان کے پیچھے لگے، اور آہستہ آہستہ کئی آدمیوں نے یہ منظر دیکھا، اور ایک دن آ کر ان کے باپ کے سامنے طنز اور تانے کے انداز میں کہنے لگے کہ تم ان غریب لوگوں پر تو اتنا ظلم کر رہے کہ جو عبداللہ کے یتیم کی بات مانتے ہیں، اور تمہارا اپنا سگا بیٹا اس کے اوپر ایمان لا کر تمہارے دین کو ترک کر چکا، اور اسے تم کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ اتنا تانا باپ کے لیے بہت بڑا تانا تھا، غیظ و غضب کی حالت میں ایک مرتبہ باہر نکلا، اپنے ساتھ غلاموں کو لے کے چلا، مکے کے باہر پہنچا، حکم دیا کہ پھیل جائے اس علاقے میں، اور جہاں کہیں میرا بیٹا خالد نظر آئے اسے گرفتار کر کے لانا۔ آخر کیونکہ خالد کو پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا، اس لیے چھپنے کے معاملے میں وہ احتیاط تو نہیں کر رہے تھے، گرفتار کر لیے گئے اور گھر میں پہنچایا گیا۔ باپ کو اطلاع پہنچائی گئی کہ آپ کا بیٹا گرفتار ہو کے لایا گیا۔ ان کے باپ جن کا نام سعید ابن عاص ہے اور ان کی کنیت ابو احیہ ہے، ان کے والد کی کنیت ابو احیہ ہے، انہیں اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا گرفتار کر کے لایا گیا۔ غیظ و غضب کی حالت میں ایک عصا لے کر، ایک لاٹھی لے کر، لکڑی کی ایک چھڑی لے کر ان کا باپ گھر میں داخل ہوا، دیکھا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے میرے بیٹے کو صحن میں بٹھایا گیا، بیٹے کے چہرے پہ نگاہ پڑی، غصہ بڑھ گیا، اور ایک مرتبہ وہ عصا، وہ چھڑی، وہ لکڑی کی لاٹھی اٹھا کر اتنے زور سے خالد کے سر پہ ماری کہ وہ لکڑی ٹوٹ گئی، اتنے زور سے ان کے سر پہ اس عصا کو مارا کہ وہ لکڑی کا بنا تھا مگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور اس کے بعد انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے عبداللہ کے یتیم کی باتوں کو قبول کر لیا اور اپنے دین کو ترک کر دیا ہے، کیا تمہیں پتا نہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے مذہب پر اعتراض کرتا ہے؟ ایک مرتبہ اتنے باپ کو غصے میں دیکھنے کے بعد بھی سر جھکا کے کہتے ہیں کہ لیکن جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ ان کا جواب، جو کچھ وہ کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ باپ نے جب یہ سنا تو غصے کی وجہ سے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو آج سے میرا تیرا تعلق ختم ہو گیا، اور اب میں تجھے گرفتار کر کے اپنے مکان میں قید کروں گا اور دیکھوں گا تو کیسے زندہ بچتا ہے، تجھے نہ کھانے کو دیا جائے گا نہ پانی کو دیا جائے گا۔ اب اس وقت انتہائی شدید تکلیف ہو رہی ہے سر میں، رسیاں کھل گئیں کسی طرح، اور انہوں نے اپنے سر پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کر اسے سہلانا شروع کیا، مگر اس حالت میں باپ کے غصے کو بھی دیکھ رہے، اپنی کمزوری کو بھی دیکھ رہے، یہ بھی پتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی اس قابل نہیں کہ میری مدد کو آ سکے، مگر پوری بے خوفی سے جواب دیتے ہیں کہ مجھے آپ کا کھانا چاہیے بھی نہیں، میرا پروردگار موجود ہے اور وہی مجھے روزی عطا کرنے والا ہے۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، اتنے غیظ و غضب کی کیفیت ہے، مگر اتنی معرفت والا جملہ ان کی زبان سے نکل رہا ہے کہ آپ جس طرح اکثر آپ نے دیکھا ہوگا والدین میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اولاد کو جب گناہ کے یا حرام راستے پر یا شریعت کے خلاف راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں اور اولاد نہیں مانتی ہے تو ان کے پاس یہی ایک دھمکی ہوتی ہے کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، آگ کر دوں گا، جائیداد سے محروم کر دوں گا، تیرا خرچہ برداشت نہیں کروں گا۔ یہ دھمکی جو آج ایک مسلمان باپ دیتا ہے بعض اوقات اپنی اولاد کو، در حقیقت اس کا آغاز مکے میں اس وقت ہوا تھا جب خالد کے باپ سعید ابن عاص کی دھمکی دے رہے ہیں، اور انتہائی معرفت اور ایمان والا جواب کہ مجھے آپ کے پیسے کی فکر بھی نہیں ہے، مجھے آپ کی طرف سے ملنے والی روٹی چاہیے بھی نہیں ہے، میرا پروردگار زندہ ہے اور وہ میری مدد کرے گا۔ باپ نے یہ سنا، ایک مرتبہ حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں لے جا کے ڈال دو، ہاتھ پاؤں کو دوبارہ مضبوطی سے باندھا گیا اور قید خانے میں ڈالا گیا۔ 3 دن گزر گئے، نہ کھانے کو کچھ ملا نہ پانی کو کچھ ملا، مگر ایمان پہ قائم ہیں، ایمان پہ ثابت ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ قدرت نے انہیں جو گرفتار کرا کے باپ کے گھر میں قید کیا، اس میں بھی پروردگار کی ایک مصلحت تھی، کیونکہ تاریخ یہاں پہ خاموش ہے، صرف اتنا کہتی ہے کہ 3 دن کے بعد ایک مرتبہ انہیں موقع مل گیا باپ کی قید سے فرار ہونے کا، مگر بعض روایتوں سے اندازہ ہوتا کہ در حقیقت باپ کے ظلم کو اور ان کی مظلومیت کو، باپ کے غصے کو اور ان کے توکل کو، باپ کے خلاف عقل عقیدے کو اور ان کے معرفت والے جملے کو سن کر باپ پہ اثر نہیں ہوا مگر ان کے بھائیوں پہ اثر ہو گیا، چنانچہ ان میں سے کسی نے موقع سے فائدہ اٹھا کر انہیں رات کے وقت کھول کر آزاد کیا، اور ایک مرتبہ یہ وہاں سے نکل کے سیدھے خدمت پیغمبر کے اندر آ گئے۔ اب جو باپ سے ایک ڈر تھا، جو ایک باپ سے ایک حجاب تھا، جو ایک تکلف تھا کہ باپ دیکھے گا تو پتا نہیں کیا کہے گا، وہ تو ختم ہو گیا کیونکہ معاملہ کھل کے سامنے آ چکا تھا۔ چنانچہ علل اعلان یہ خدمت پیغمبر میں پہنچے اور پیغمبر کے ساتھی بن کے زندگی گزارنے لگے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ تاریخ تو خاموش ہے کہ یہ قید سے کیسے نکلے، مگر تھوڑا اندازہ ہو رہا، اور اس کا ثبوت یہ کہ ابھی چند دن گزرتے ہیں ان کے دوسرے بھائی، چھوٹے بھائی جن کا نام عمر ہے، وہ بھی آ کے پیغمبر اسلام کے پاس اسلام قبول کرتے ہیں، اور کچھ دن اور گزرے ان کے سب سے چھوٹے بھائی جن کا نام ابان ہے، وہ بھی آ کے اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ تینوں بھائی جن میں باپ کا زیادہ غصہ بڑے بھائی خالد ابن سعید پر ہے، کیونکہ اس نے یہ سلسلہ شروع کیا خاندان میں، باپ کو زیادہ غصہ اس پر ہے اور وہ موقع کی تلاش میں ہے، جب موقع ملے میں اپنے بیٹے کو نقصان پہنچا دوں۔ پیغمبر نے ان حالات کو دیکھا، ان سے کہا کہ ان حالات میں تمہارا مکے میں رہنا مناسب نہیں ہے، میں کچھ مسلمانوں کو ملک حبشہ کی جانب بھیج رہا ہوں، تم بھی اس لشکر میں شامل ہو کے چلے جاؤ۔ اس عرصے میں ان کی بیوی بھی اسلام قبول کر چکی تھی، چنانچہ پیغمبر نے شوہر اور بیوی کو اس قافلے میں شامل کیا جو جناب جعفر طیار کی قیادت میں مکہ چھوڑ کے حبشے کی جانب جا رہا تھا۔ یہ 6ٹا سال تھا اعلان رسالت کو، اور یہ حبشہ کی جانب گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں جانے کے بعد یہ خیر و عافیت سے ہو گئے، اور 10 سال انہوں نے وہاں گزارے، اور وہیں پر ان کو ایک سعادت اور ملی، وہیں پہ ان کو ایک شرف اور ملا۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کا نکاح پڑھوائے، یہ شرف بھی ان کو حاصل ہوا حبشہ کے اندر پہنچنے کے بعد۔ اس لیے کہ جب یہ حبشہ پہنچے تو جس قافلے میں یہ گئے تھے اسی قافلے میں ان کے ساتھ ان کے رشتے کی ایک بہن بھی تھی جن کا نام تھا رملہ، اور یہ رملہ وہ ہیں جو تاریخ اسلام میں ام حبیبہ کے نام سے یاد کی جاتی، اور یہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حاکم شام امیر معاویہ کی سگی بہن ہیں اور یزید کی پھوپھی، ان کا نام رملہ۔ ان کے والد ابو سفیان، آپ نے ابھی دیکھا خالد کے اوپر کتنے مظالم ہوئے، خالد کے باپ سعید تو مسلمانوں کے اتنے دشمن نہیں تھے، فقط ناک کا مسئلہ تھا، خاندان کا مسئلہ تھا، مگر رملہ جو تھی ان کے اپنے باپ تو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، اور وہ کسی مسلمان کا وجود برداشت نہیں کر سکتے تھے، مگر ان کی اپنی سگی بیٹی مسلمان ہوئی۔ اور میں آپ کی آسانی کے لیے بجائے ان کے نام کے اب ان کی کنیت کو استعمال کرتا ہوں، ان کی سگی بیٹی رملہ مسلمان ہو گئی، اور کیونکہ ان کی لڑکی کا نام حبیبہ تھا اس لیے وہ ام حبیبہ کہلائیں، وہ مسلمان ہو گئیں، اور ان کے ساتھ ان کے شوہر عبید اللہ ان کا نام تھا وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اندازہ آپ کر سکتے ہوں گے کہ جب خالد پر اتنے مظالم ہو رہے تو یہ تو بیٹی ہے اور سگی بیٹی ہے، اس پر کتنے مظالم ہو رہے ہوں گے۔ چنانچہ پیغمبر نے ان کی حالت دیکھی اور انہیں بھی حکم دیا کہ تم بھی اس قافلے کے اندر مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جناب ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ مکہ چھوڑ کے حبشہ پہنچی، ایک ہی خاندان کے یہ دو افراد وہاں پہ پہنچے، ایک خالد ابن سعید ہے جن کے حالات اس وقت ہمارا موضوع ہے، اور ایک خالد ابن سعید کے رشتے کی بہن جناب ام حبیبہ، یہ دونوں وہاں پہنچے، خالد اپنی بیوی کے ساتھ اور ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ۔ پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ام حبیبہ کے دادا اور خالد کے دادا سگے بھائی تھے، یہ رشتہ یاد رکھیے، دونوں سگے بھائی تھے یہ رشتہ۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو خالد کو اپنے خاندان اور اپنے باپ اور مکے کے کافروں سب سے نجات مل گئی، اور 10 سال تک انہوں نے حبشہ میں بڑے آرام و اطمینان سے گزارے، مگر یہ جو ان کے رشتے کی بہن ہیں رملہ، ان پر ایک بہت بڑی مصیبت وہاں نازل ہو گئی، ایک بہت بڑی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور وہ یہ کہ ان کے شوہر جنہوں نے مکے میں اسلام قبول کیا، اندازہ کریں ابو سفیان کی سگی بیٹی اور سگا داماد اسلام قبول کر رہا تو اس کے غیظ و غضب کی کیا کیفیت ہوگی۔ اب اتنا جس کا ایمان کامل تھا، لیکن جب حبشہ میں پہنچے عیسائیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، یہ دیکھا کہ یہاں شراب بالکل رائج اور جائز، تو وہ بھی آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں رنگنے لگے، اور ایک وہ دن آیا کہ اتنی کثرت سے شراب نوشی کرنے لگے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں مرتد ہوتا ہوں، یعنی عیسائی مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ ام حبیبہ کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا تھا کہ میرا شوہر، جس کے بھروسے اور سہارے پر میں ہجرت کر کے یہاں آ رہی ہوں، میرا باپ تو وہیں چھوٹ گیا، میرا سارا خاندان تو مکے میں رہ گیا، اور ایک جگہ تنہا میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی تو میرے شوہر نے بھی دین حق کو چھوڑ دیا۔ اب کتنی بڑی مصیبت و پریشانی تھی، شوہر سے فوراً الگ ہو گئی جو حکم اسلامی تھا، اور بار بار اپنے شوہر کو سمجھا رہی، اپنی بیٹی حبیبہ کا واسطہ دے رہی، مگر شوہر عیسائیوں کے درمیان رہ کر عیش و آرام کا اتنا عادی ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ عبیداللہ اسی حبشہ کے اندر انتقال کر گئے، اور اب ام حبیبہ کے لیے اور پریشانی کہ شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اکیلے رہ گئیں، تنہا رہ گئیں۔ یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک ہیں، جناب یہ ابھی اکیلے رہ چکے، اکیلے رہ گئیں۔ اب ایک حکم ہے اسلام کا، ایک حکم ہے قرآن کا کہ انا مع العسر یسرا، جب تم پر پروردگار کوئی مصیبت ڈالے یا تم کسی امتحان میں گرفتار ہو جاؤ تو گھبراؤ نہیں، صبر کرو، خدا پہ بھروسہ کرو، خدا ہمیشہ پریشانی کے بعد راحت کا زمانہ پیدا کرتا ہے، ہمیشہ تم اگر تم نے صبر کیا تو پریشانی سے نکال کر اور زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ جناب ام حبیبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، مکے میں اپنا پورا گھرانہ چھوڑ کے آئی، شوہر کے ساتھ آئی، شوہر پہلے مرتد ہوئے اس کے بعد انتقال کر گئے، اب یہ اکیلے رہ گئیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ان کا ایمان اور معرفت انتہا درجے کی تھی، یہ واقعات سارے مورخین لکھتے ہیں، یہ کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، سارے مورخین لکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی معرفت کی یہ انتہا کہ بعد میں جب ان کا نکاح پیغمبر سے ہوا تھا اور یہ ام المومنین قرار پائیں تھی، تو ایک مرتبہ مدینے میں ان کے والد ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت تک والد نے اسلام کا اظہار و اعلان نہیں کیا تھا، وہ ایک مسئلے سے پیغمبر سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، بیٹی وہی مدینے میں ہے۔ چنانچہ باپ بیٹی کے گھر میں پہنچا، اور تاریخ کی اس روایت کے مطابق یہ سمجھیے کہ تقریباً 12 سال بلکہ 15 سال کے بعد بیٹی نے باپ کو دیکھا ہے، بیٹی نے باپ کے چہرے کو دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان اور معرفت اتنی کہ جب باپ نے ملاقات کی اور باپ نے بیٹی کے گھر میں بستر پر بیٹھنا چاہا تو بیٹی نے باپ کو روک دیا کہ بابا ایک لمحے ٹھہر جائیے، بستر کو لپیٹا اور اس کے بعد کہا کہ اب آپ زمین پر بیٹھیے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے باپ نے پوچھا تھا کہ بیٹی یہ بستر کو تم نے کیوں لپیٹا، کہا یہ پیغمبر اسلام کا بستر ہے۔ باپ گھبرا کے کہتا کہ میں تمہارا باپ تمہارے گھر میں اتنے سال کے بعد آیا اور تمہیں یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اس بستر پر بیٹھوں، کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کے رسول کے بستر پر کسی مشرک کا قدم نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ معرفت تھی ام حبیبہ کی، اور باپ نے فقط اتنا کہا کہ میری غیر موجودگی میں تم انتہائی بگڑ گئی، تو یہ انتہائی معرفت والی خاتون تھی۔ اسی لیے ایک عورت اپنے پورے خاندان سے، اندازہ کریں کس کی پھوپھی، کس کی بہن، کس کی بیٹی، پورے خاندان سے مخالفت کر کے اسلام قبول کر رہی، اور پھر شوہر بھی مرتد ہو گیا، اس کے بعد شوہر کا انتقال بھی ہو گیا، اور ایک اجنبی وطن میں اکیلے رہ گئیں، مگر اسی معرفت اور اسی اسلام اور اسی پیغمبر کے حکم کی اطاعت اور خدا کی مرضی پر صبر کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ پیغمبر اسلام مدینے میں، یہ لوگ مدینے سے سینکڑوں میل دور حبشہ میں، پیغمبر کو اطلاع ملی کہ ام حبیبہ بیوہ ہو گئی۔ پیغمبر نے 4 مہینے 10 دن کے بعد جب عدت مکمل ہو چکی تھی اپنے صحابی عمر ابن امیہ زمری کو بلایا، یہ وہ صحابی جو دوڑنے میں بہت تیز تھے، اس لیے اکثر پیغمبر کے خط یہ لے جایا کرتے، اور ان کے نام، ان کے ذریعے سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام ایک خط لکھا، یہ خط حبشہ پہنچایا گیا، عمر ابن امیہ زمری لے کے آئے، نجاشی نے، حبشہ کے بادشاہ نے خط کھول کے پڑھا، پیغمبر نے ایک مرتبہ یہ لکھا تھا کہ تم نے مسلمانوں کو پناہ دی، خدا اور خدا کے رسول تمہیں اس کی جزا دیں گے، اور مسلمانوں میں سے ایک عورت ہے رملہ کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس سے دریافت کرو کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہے، اور اگر تیار ہو تو تم اپنے ہی علاقے میں میری جانب سے اس نکاح کا انتظام کرو اور اس نکاح کو پڑھواؤ۔ ام حبیبہ کے بارے میں پیغمبر مدینے سے بیٹھ کے رشتہ طلب کر رہے ہیں، چنانچہ نجاشی نے اپنی ایک کنیز کو بلایا اور کہا کہ بہرحال وہ ایک مسلمان عورت ہے، میں جبر نہیں کر سکتا، مجبور نہیں کر سکتا، یہ خط کا پیغام جا کے اسے سنا دو اور جواب لے کے آؤ۔ ام حبیبہ کے پاس یہ کنیز پہنچی، بیوہ عورت، اکیلی عورت، تنہا عورت، اور یہ پیغام پہنچا۔ ام حبیبہ کو پہلے تو یقین نہیں آیا کہ میرا اتنا بڑا اجر و میرا اتنا بڑا مقام ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول مدینے میں، میں یہاں پہ موجود اور خاص طور پر وہاں سے شادی کا پیغام بھیجوایا جائے۔ اور جب ایک مرتبہ یقین آیا تو خوشی کی وجہ سے چاندی کے کنگن اور جو سونے کی انگوٹھیاں تھیں یہ سب اتار کے اس کنیز کو انعام میں دیں۔ اس سے زیادہ واضح جواب کیا ہو سکتا تھا؟ چنانچہ نجاشی کو جب یہ جواب ملا تو آپ یہ دیکھیں ام حبیبہ کا مرتبہ کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہاں میں جواب ملے تو یہاں مدینے بھیجوا دینا تاکہ میں نکاح کا انتظام کروں، کہا نہیں وہیں پہ تم میری جانب سے نکاح کا انتظام کروا لینا۔ تو نجاشی کو جب یہ پتا چلا کہ یہ راضی ہیں تو پھر یہ پیغام بھیجوایا کہ اب آپ کے نکاح کے سلسلے میں کس سے بات چیت کی جائے۔ تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ میرے خاندان کا ایک شخص یہاں ہے، میرے دادا کی اولاد میں سے ایک شخص یہاں پہ ہے، خالد ابن سعید ابن عاص کو بلوایا اور پورا مسئلہ رکھا اور کہا کہ اب میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میری جانب سے جا کر نکاح کے امور کو ٹھیک کریں اور میرا نکاح پڑھوائیں۔ چنانچہ خالد ابن سعید بادشاہ نجاشی کے پاس گئے اور آخر ایک محفل ہوئی، ایک تقریب ہوئی جس میں جناب جعفر طیار کو بلایا گیا، اور اس کے بعد ایک طرف سے خالد بیٹھے، انہوں نے ام حبیبہ کی طرف سے نکاح پڑھا، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے پیغمبر کی جانب سے نکاح پڑھا۔ نکاح میں لڑکی اور لڑکی کی جانب سے دو عالم ہوا کرتے ہیں ہمارے ماحول میں، تو وہاں یہ ذمہ داری ان کو اور نجاشی کو سپرد کی گئی۔ نکاح ہوا، نکاح کے بعد ام حبیبہ کی حالت تو انتہائی خستہ تھی، چنانچہ خالد ابن سعید ابن عاص نے اپنی طرف سے دعوت کا اہتمام کیا، نکاح کے بعد کھانا کھلایا تمام مسلمانوں کو، اور اس طرح یہ نکاح پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ تو خالد ابن سعید کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پیغمبر کا نکاح انہوں نے پڑھایا تھا، پیغمبر کا نکاح پڑھانے والوں میں ان کا نام بھی شامل تھا۔ اور اس کے کچھ عرصے کے بعد نجاشی نے اب یہ دیکھنے کے بعد کہ مسلمان مدینے میں محفوظ ہو گئے، پیغمبر کی امانت مدینے بھیجوانا چاہیے، چنانچہ یہ ذمہ داری بھی خالد کے سپرد کی گئی کہ آپ مدینے جائیے اور پیغمبر اسلام کا جو حرم ہے، پیغمبر اسلام کی جو زوجہ ہیں، انہیں لے جا کے پیغمبر اسلام تک حفاظت سے پہنچا دیں تاکہ میری ذمہ داری ادا ہو جائے۔ میرا اصل موضوع خالد ابن سعید کے حالات ہیں۔ تو انہیں یہ اعزاز ملا اور تقریباً 13 سال کے بعد یہ لوگ حبشے سے مدینے کی جانب چلے۔ اچھا، اس عرصے میں وہ لوگ جو شروع شروع میں ہجرت کر کے آئے تھے، ایک ایک دو دو کر کے مدینے واپس پہنچ چکے تھے، یہ مسلمانوں کا آخری گروپ، آخری جماعت تھی جو یہ مدینے کی جانب جا رہے تھے۔ یہ تاریخوں میں لکھا کہ یہ آخری کشتی تھی جس نے حبشہ کا ساحل چھوڑا، کیونکہ حبشہ اور مدینے کے بیچ میں سرخ سمندر، بحر احمر، ریڈ سی کے نام سے ایک سمندر ہے۔ یہ مسلمانوں کی آخری کشتی تھی، یہ مسلمان مہاجروں کی آخری کشتی تھی جس نے حبشہ کا ساحل چھوڑا اور مدینے پہنچے۔ جعفر طیار، خالد ابن سعید اور پیغمبر کی زوجہ یعنی تمام مومنین و مومنات کی ماں ام حبیبہ اس آخری جماعت میں شامل تھی۔ جب یہ لوگ مدینے پہنچے تو پتا چلا یہ 6 ہجری کا آخر یا 7 ہجری کی ابتدا تھی۔ پتا چلا کہ پیغمبر تو مدینے سے 100 میل دور گئے ہوئے، پوچھا کیوں گئے ہیں تو پتا چلا کہ یہودیوں نے انتہائی سرکشی کا مظاہرہ کیا تھا اور اب خیبر کے علاقے میں پیغمبر گئے تاکہ یہودیوں کا خاتمہ کیا جائے اور ان کو آئندہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کی ہمت نہ ہو. اب انہوں نے اپنے ساتھ جتنی عورتیں آئی تھیں انہیں تو مدینے میں چھوڑا اور فوراً مدینے سے خیبر کی جانب روانہ ہوئے. جب خیبر میں پہنچے تو پتا چلا کہ ابھی خیبر کا قلعہ فتح ہو چکا ہے اور مسلمان انتہائی خوشی کی حالت میں جشن منا رہے. پیغمبر کی نگاہ ان آنے والوں پر پڑی, خصوصیت سے جعفر طیار کو دیکھا تو ایک جملہ پیغمبر کی زبان سے نکلا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج مجھے کس چیز کی خوشی زیادہ ہے, خیبر کی فتح کی یا جعفر طیار کے چہرے کو دیکھنے کی. اور اس کے بعد پیغمبر نے ان سارے مہاجرین کو بلایا, تاریخ میں ہے کہ ایک ایک کو گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ بٹھایا. اور ایک حکم اسلامی وہ یہ کہ جب کوئی جنگ ہوتی تو جتنے لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا مال غنیمت ان میں برابر سے تقسیم کیا جاتا اور جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے ان کو کچھ نہیں ملتا. مگر یہ آنے والے جن میں جعفر طیار کے بعد دوسری اہم شخصیت خالد ابن سعید کی تھی, پیغمبر کو ان کے آنے کی اتنی خوشی ہوئی کہ پیغمبر نے ایک حکم جاری کیا کہ ہر جنگ میں جو فائدہ ہے آج اس کو بدلا جائے گا اور ان لوگوں کے لیے بھی مال غنیمت سے ایک حصہ نکالا جائے اور انہیں بھی اس میں سے حصہ دیا جائے. یہ مجاہد نہیں, یہ خیبر میں نہیں لڑے, مگر پیغمبر نے ان کا اتنا احترام کیا کہ جیسے یہ جنگ میں حصہ لے چکے ہیں اور مال غنیمت ان میں تقسیم کرایا. اس طرح خالد ابن سعید ابن عاص جو خاندان بنو امیہ سے ہیں مگر انتہائی درجے محب رسول واپس مدینے پہنچے, لیکن ان کو ایک بات کا افسوس رہا, ساری زندگی افسوس رہا, وہ یہ کہ جب میں مدینے پہنچا تو اب مکے والوں سے لڑائیاں ختم ہو چکی, کیونکہ مکے اور مدینے کے مسلمانوں میں فقط تین جنگیں ہوئی تھی, بدر, احد, خندق. اس تینوں جنگوں کے بعد یہ لوگ مدینے آئے تھے تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے کہنے لگے, اللہ کے رسول, بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدر, احد و خندق میں ہم حصہ نہ لے سکے. پیغمبر نے کہا, تمہارے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر مسلمان نے ایک مرتبہ ہجرت کی, مگر تم لوگوں نے دو مرتبہ ہجرت کی ہے, تمہیں دوہری ہجرت کا ثواب ملے گا, تو تمہارا مقام و مرتبہ کسی بدر اور احد کے مجاہد سے کم نہیں ہے. پیغمبر اسلام یہ اعزاز دے رہے ہیں اور پھر تاریخ یہ بتاتی کہ پیغمبر ان سے انتہائی محبت کرتے ہیں, ہر جگہ انہیں ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. میں پھر اس بات کو یاد دلا دوں کیونکہ ایک بڑی تعداد بعد میں آئی کہ تذکرہ ہے خالد ابن سعید کا جو خاندان بنو امیہ کی ایک فرد ہیں اور معاویہ کے رشتے کے بھائی ہوتے ہیں حاکم شام معاویہ کے, لیکن اس کے باوجود پیغمبر کی نگاہ میں انتہائی محترم ہیں, پیغمبر ان سے انتہائی راضی ہیں. ایک مرتبہ یہ پیغمبر کے پاس آئے, پیغمبر کی نگاہ ان کی انگلی پر پڑی, دیکھا ایک انگوٹھی پہنے ہوئے. پیغمبر نے غور سے دیکھا اس لیے کہ انگوٹھی چمکتی بھی نظر آئی تو پتا چلا کہ انہوں نے انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ کا فقرہ لکھوایا ہوا ہے. یہ مسلمانوں میں سے پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنی انگوٹھی پر رسول کے نام کو نقش کروایا. پیغمبر اسلام کو ان کا یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ پیغمبر اسلام نے یہ انگوٹھی ان سے مانگ لی اور تاریخ کہتی ہے کہ ساری زندگی یہ انگوٹھی پیغمبر نے اپنے پاس رکھی اور اپنی انگلی میں پہنی. اندازہ کرے شخصیت کی عظمت کا. اور پھر پیغمبر اسلام کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب کبھی اپنے بچوں کے ساتھ پیغمبر کے پاس جاتے تھے, ان کے دو بچے تھے, ایک لڑکا جس کا نام سعید تھا اور ایک لڑکی جس کا نام ام خالد تھا, تو یہ اکثر کیونکہ لڑکی چھوٹی تھی اکثر اسے لے کے پیغمبر کے پاس جایا کرتے تھے اور پیغمبر اس بچی سے انتہائی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے. اب وہ بچی حبشہ میں پیدا ہوئی تھی, حبشہ میں پیدا ہوئی تھی تو ناچے حبشی زبان جانتی تھی. تاریخوں میں لکھا کہ پیغمبر کبھی اس سے حبشی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے, اس لیے کہ یہ زبان اس نے سیکھی تھی. بچوں, اس بچے سے, اس بچی سے, خالد کی لڑکی سے پیغمبر کو اتنی محبت ہے کہ کہ جب یہ پیغمبر کے پاس پہنچتی ہے تو پیغمبر حبشی زبان میں اس سے گفتگو کرتے ہیں. چنانچہ ایک فقرہ تاریخ میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس پہنچی یہ بچی اپنے باپ کے ساتھ, پیغمبر نے دیکھا, مسکرا کے کہا سنا سنا, یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جو تاریخوں میں آیا, یعنی کتنی خوبصورت اور پیاری بچی ہے, کتنی خوبصورت اور پیاری بچی ہے. ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس یہ بچی آئی تو پیغمبر ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے, مگر اس چادر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس پر پھول بنے ہوئے تھے. بچی کو یہ چادر پسند آئی, اس نے ایک مرتبہ اس چادر پہ ہاتھ رکھا, پیغمبر نے مسکراتے ہوئے یہ چادر اتار کے اس کے حوالے کی اور کہا کہ یہ میرا تحفہ ہے تمہارے لیے, اور سنا سنا تو کتنی پیاری اور خوبصورت ہے. تو اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے ان واقعات سے کہ اللہ کے رسول کو خالد کی وفاداری اور اپنے خاندان کو چھوڑ کر حق کی جانب آنے کا عمل کتنا پسند آیا کہ اللہ کے رسول اس انداز سے خالد کی بچی سے محبت کر رہے ہیں. اور تاریخ سے بتاتی کہ خالد کو جو ایک افسوس رہا کہ میں بدر و احد اور خندق و خیبر میں مسلمانوں کا ساتھ نہ دے سکا, تو اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ہر جنگ اور غزوے میں انہیں اپنے ساتھ رکھا. عمرۃ القضاء ان کے آنے کے فوراً بعد ایک جنگ ہوئی, پھر مکہ فتح ہوا, پھر تبوک کا معرکہ ہوا, پھر طائف کی جنگ ہوئی, پھر حنین کا معرکہ ہوا, ان سب میں یہ پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے. اور ایک اور وجہ سے انہیں پیغمبر کی بارگاہ میں زیادہ دخل تھا. شخص تھے کہ جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. چنانچہ جب پیغمبر کے پاس یہ آئے خیبر کے بعد تو پیغمبر نے اپنے کاتبوں میں جو لوگ کتابت کرتے ہیں, خط وغیرہ لکھتے ہیں, ان کو بھی شامل کر لیا تھا. اور اکثر خط پیغمبر کے یہی لکھا کرتے تھے جس پر پیغمبر اپنی مہر لگاتے تھے. چنانچہ تاریخوں میں تو واضح ان کے خط نظر آتے ہیں. جب ایک مرتبہ بنو ثقیف ایک قبیلہ جس سے جناب مختار کا تعلق, اس قبیلے پر حملہ کیا مسلمانوں نے اور اس قبیلے کی جنگ کامیاب ہوئی, تو اس کے بعد انہوں نے صلح کی پیشکش کی, پیغمبر نے صلح قبول کر لی. وہ صلح نامہ خالد ابن سعید نے لکھا تھا. اسی طرح یمن والوں کو جب پتا چلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہماری جانب آ جائیں, وہ آئے پیغمبر کے پاس کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, آپ ہمیں امان دے دیجئے. پیغمبر نے خالد سے کہا لکھو ان کے لیے امان نامہ. یہ امان نامہ بھی خالد نے لکھوایا. ان کی بیٹی یہ کہتی کہ میرے باپ اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے خط اور کتابت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھنا شروع کی. اس سے پہلے خط اور کتابت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا تھا بلکہ ایک اور فقرہ تھا بسمک اللہم, اے خدا تیرے نام سے شروع کرتا ہوں. یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خطوں میں, معاہدوں میں, کاغذات کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کیا. اور پیغمبر اسلام ان سے اتنا خوش ہیں کہ ان کو اور ان کے تین بھائیوں کو پیغمبر نے تین عہدے دیے. ان کو یمن کے اندر بھیج دیا کہ تم جاؤ اور یمن کے وزیر خزانہ یعنی سارا پیسہ تیس زکات صدقے تم جمع کرو. ان کے دوسرے بھائی کو بحرین بھیجا کہ تم جاؤ اور بحرین میں یہی ذمہ داری, اور تیسرے بھائی کو تیما خیبر اور آس پاس کے علاقے پر مقرر کیا. چنانچہ یہ تینوں پیغمبر کی جانب سے یہ عہدہ ملا. یہ خاندان کے تین افراد کو, یہ ایک انتہائی عجیب بات ہے اسلام کی تاریخ میں کہ ایک خاندان کے تین بھائیوں پر پیغمبر کو اتنا اعتماد و بھروسہ کہ مالی معاملات میں تینوں کو پیغمبر عہدہ دے رہے ہیں اور تینوں بھائی چلے گئے. اب اس کے بعد کچھ ایسے واقعات کہ جن کی سختی کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ بہت جلد جلد ان کو بیان کر کے اشاروں میں بات آپ تک پہنچا کے گفتگو کو اختتام کی منزل پہ لاؤں. یہ تینوں بھائی اپنے اپنے علاقے میں گئے اور پیغمبر نے ان کو مقرر کیا تو پوری دیانتداری سے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں. یکایک ان کو اطلاع ملی کہ مدینے میں پیغمبر کا انتقال ہو گیا اور عجیب انقلاب آ گیا. خاندان اہل بیت سے لوگوں نے منہ موڑ لیا. بس اتنا سننا تھا, بے چین ہو کر تینوں بھائی اپنا عہدہ چھوڑ کے بھاگ کے مدینے میں آئے. اور جب پہنچے تو پتا چلا کہ واقعہ حقیقت یہ ہے کہ علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا کوئی نہیں ہے. تینوں بھائی گھبرا کے پہنچے مولا کے پاس کہ مولا یہ کیا ماجرا ہو گیا. مولا نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے کسی ماننے والے کو جنگ کی یا میدان میں نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے, تم بھی خاموش رہو. ادھر حاکم کو اطلاع ملی کہ یہ تینوں بھائی جنہیں پیغمبر نے مقرر کیا ہے یہاں آئے ہیں, تو بلایا. بیعت کا سوال کیا، انہوں نے صاف انکار کر دیا، بلکہ مسجد میں کھڑے ہو کر کہا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم نے شجر نبوت کو ترک کیا کہ جس کے سائے نے تمہیں امان دی تھی اور جس کے پھلوں سے تم نے زندگی گزاری تھی، ہم اہل بیت رسالت سے متمسک رہیں گے چاہے ہماری جانیں چلی جائیں، علل اعلان کہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اور پھر ایک تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ جو اس طرح تو بیان نہیں ہو سکتا، کہ جب وہ واقعات مکمل ہو گئے تو اس کے بعد پیغمبر اسلام کے 12 صحابی ایک ساتھ نکلے، جس میں سلمان تھے، جس میں ابو ذر تھے، جس میں مقداد تھے اور جس میں یہ تینوں بھائی تھے، اور عین اس وقت کہ جب مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری تھی یہ 12 گئے اور حاکم کے پاس جا کے ایک سوال کیا کہ بتاؤ کہ تم نے کس لیے اور کس انداز سے اہل بیت کے حق کو چھوڑا، اور ایک عجیب و غریب سوال کیا۔ کتاب احتجاج اور خصال میں یہ پوری روایت ہے۔ تو جب 12 کا وقت پہنچا حاکم کے پاس اور بھری ہوئی مسجد ہے، تو سب سے پہلے نہ سلمان بولے نہ ابو ذر، نہ مقداد کو اجازت ملی نہ عمار کو، سب سے پہلے خالد ابن سعید کھڑے ہوئے اور کہا کہ اتنے جلد بھول گئے بنو قریظہ کے قبیلے پر جب پیغمبر لشکر لے کے گئے تھے تو ہم سب وہاں تھے، تم بھی بیٹھے تھے، کیا تمہیں یاد نہیں کہ پیغمبر نے ہم سب کو دیکھ کر تمہیں دیکھا تھا اور کہا تھا کہ خدا مجھے حکم دیتا ہے کہ میں یہ امانت تمہارے حوالے کروں، اور تمہارے لیے واجب ہے کہ تم یہ امانت امت کے حوالے کرنا، کہ یاد رکھو میرے بعد میرا جانشین اور وصی میرا بھائی علی ہوگا، کیا تم بھول گئے؟ اور پھر ایک ایک کر کے خالد نے وہ روایتیں یاد دلائیں جو پیغمبر نے علی کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی۔ لیکن وقت کی کمی اور حالات اور موقع جو ہے وہ ایسا نہیں کہ میں اس روایت کو زیادہ تفصیل سے بتاؤں، تو اتنے جری تھے اس لیے کہ جب مکے کے کافروں کے مظالم سے نہ ڈرا، اب اسے کیا ڈر محسوس ہوتا کہ وقت بنا کر پہنچے اور مطالبہ کیا کہ بتاؤ حق کیسے ملا یہاں پہ بیٹھنے کا۔ اور اس کے بعد مولا کے حکم سے یہ لوگ واپس اپنے گھروں میں آ گئے۔ حاکم کو اطلاع ملی، اس نے ایک مرتبہ پھر ان تین بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم تینوں بھائیوں کو تمہارے عہدے پر باقی رکھتا ہوں، اس لیے کہ جسے اللہ کے رسول مقرر کر جائے اس سے زیادہ اور بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تینوں نے کہا اللہ کے رسول کے بعد سوائے علی کے ہم اور کسی کے نمائندے بننے کو تیار نہیں ہیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ عہدے۔ اور تینوں نے اپنے اتنے اہم عہدے چھوڑے اور گھر میں آ کے بیٹھ گئے۔ لیکن اس کے بعد جب مسلمانوں پر وقت پڑا اور جنگوں کا اور غزووں کا آغاز ہوا، مسلسل جنگیں ہوئیں، تو اس وقت یہ بھائی وہ تھے جو پھر اپنے خدمات پیش کر رہے کہ اب مسئلہ شخصیات کا نہیں ہے، اسلام کا ہے، ہم جائیں گے میدان میں۔ چنانچہ وہ تمام جنگیں جو جھوٹے نبیوں کے خلاف ہوئی، جو ایران کے کافروں کے خلاف ہوئی، جو شام کے عیسائیوں کے خلاف ہوئی، اس میں یہ تینوں بھائی گئے۔ یہاں تک کہ خالد تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اپنے جوان بیٹے، ایک بیٹا، ایک ہی اولاد، ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، ایک بیٹا، اسے انہوں نے اسلام پر قربان کیا ان جنگوں میں، اور آخر وہ وقت آیا کہ خود بھی 28 جماد الاول سن 13 ہجری کا ایک جہاد تھا، اس جہاد میں حصہ لیتے ہوئے ایران کے محاذ پر یہ شہادت کے مرتبے کو حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ جو تمنا تھی کہ بدر و احد میں ہمیں موقع نہ ملا، وہ تمنا اس منزل پہ جا کے پورا ہوئی۔ یہاں پہ ہمارے علماء اس مقام پر اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں، لیکن بعض عام مسلمانوں کی تاریخ میں ایک روایت ہمیں اس منزل پر اور نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اس جنگ سے کامیاب واپس آئے اور اس کے بعد اگلی ایک جنگ تھی اس میں حصہ لینے گئے۔ وہ جنگ کئی مہینے تک چلی، اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے کہ انہیں پتا چلا کہ اس علاقے میں ایک صحابی رسول تھے اکرمہ، ان کی بیوہ ام حکیم رہتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کے نام پیغام دیا شادی کا۔ ام حکیم نے کہا کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، اس کے بعد شادی کا انتظام کیا جائے گا۔ پیغام قبول کر لیا، کہا نہیں، مجھے یقین ہے کہ کل میں مارا جاؤں گا، اس لیے چاہتا ہوں کہ آج ہی شادی ہو جائے۔
فوراً اس بیوہ نے یہ پیغام قبول کر لیا، اگر ایک شہید کی بیوہ بننے کا اعزاز مجھے ملے گا تو اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے. چنانچہ شام کے وقت دونوں کا نکاح ہوا، رات ہجلہ عروسی میں گزری. اگلے دن صبح کو دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا اور ادھر ولیمے کی دعوت ختم ہوئی، ادھر ایک مرتبہ شور اٹھا کہ کافروں نے حملہ کر دیا ہے. تلوار لے کے یہ باہر نکلے اور ابھی چند قدم چلے ہوں گے کہ یکایک ایران کا ایرانی فوج کے انتہائی بہادر پہلوان نے ان کے سینے پہ ایسا تیر مارا کہ یہ اسی مقام پر گرے اور شہید ہو گئے. ایک دن گزرا تھا شادی کو، ام حکیم کو اطلاع ملی کہ میرے شوہر اس انداز سے شہید کر دیے گئے ہیں. غصے کی حالت میں خیمے کی لکڑی کو نکالا اور باہر نکل کر سات کافروں کو اپنے اس لکڑی سے جہنم واصل کیا اور اس کے بعد انہیں واپس پلٹا دیا گیا. تو خالد ابن سعید ابن عاص ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد المناف، یہ وہ شخصیت جن کے فضائل آپ نے سنے، آج ان کا ذکر اختتام کو پہنچا. اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ انتہائی بدقسمتی یہ کہ جو شخصیت تاریخ اسلام کی اتنی اہم شخصیت، کہ یہ بھی وہ شخصیت کہ سارے مسلمان ان کے حالات میں یہ لکھنے پر مجبور کہ انہوں نے پیغمبر کے بعد علی کے سوا کسی اور کی حاکمیت کو نہیں مانا. لیکن غیروں کو چھوڑیں، ہمارے اپنے بچے اور جوان بھی ایسے ہیں کہ جن میں سے اکثر نے ان کا نام ہی نہیں سنا، اور آج جب تذکرہ ہوا تو ایک بڑی تعداد یہ کہے گی کہ پہلی مرتبہ ہمیں پتا چلا کہ اس نام کی بھی کوئی شخصیت گزری جس کے فضائل آپ نے سنے، کہ جن کو خاص کے ذریعے دین کی رہبری ہوئی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کا نکاح پڑھوایا، جن کی انگوٹھی پیغمبر اپنی انگلی میں پہنتے ہیں، اور جن کی بیٹی وہ کہ پیغمبر اسلام اپنی اولاد کی مانند محبت اور شفقت کا اظہار کیا کرتے ہیں. اتنی عظیم ہستی کہ تین بھائی اور تینوں نے اپنے اتنے بڑے عہدے چھوڑ دیے کہ پیغمبر اسلام کے بعد ہمیں عہدہ نہیں چاہیے. پیغمبر اسلام کے بعد ہم اپنے اتنے بڑے عہدے کو چھوڑتے ہیں اس لیے کہ صحیح مسلمان اور صحیح مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ حق کے معاملے میں نہ عہدے کا خیال کرے، نہ پیسے کا خیال کرے، نہ کسی اور چیز کا خیال کرے. اور یہی سبب ہے کہ صحیح مومن کی بخشش کا قیامت کے دن وعدہ کیا گیا، اور جو ایسا مومن کہ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہہ رہا مگر اس کا ایسا ایمان کہ وہ اپنے امام کے لیے چند پیسے خرچ کرنے سے گھبراتا، اس کے بارے میں امام نے یہ کہا کہ ایسے مومن کو سب سے زیادہ حیرت اس وقت ہوگی جب وہ قیامت کے میدان میں پہنچے گا. بڑے فخر سے پہنچے گا، بڑی خوشی سے پہنچے گا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ کے پہنچے گا کہ قبر میں جو عذاب مل گیا مل گیا، اب قیامت میں تو امام موجود ہے میری بخشش کرانے کو. اور پتا چلا کہ سب سے پہلے امام ہی اس کے گریبان کو پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں کھڑا کریں گے، خدا بندہ یہ ہم پر ظلم کرنے والا ہے جس کا مقدمہ ہم لے کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں. تو مومن جن کے سہارے پر قیامت کے میدان میں پہنچے گا وہی اسے لے جا کے کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے خدا بندہ ہمارے اور اس کے درمیان انصاف کر. اور جب مومن گھبرا کے پوچھے گا امام سے کہ مولا میں نے آپ پر کیا ظلم کیا، تو امام کہیں گے تیرے مال میں ہمارا حق یعنی خمس واجب ہو گیا تھا مگر تو نکالنے پہ تیار نہ تھا. جس کا ایمان اتنا کچا کہ امام کے نام پہ اپنی دنیاوی دولت کا ایک حصہ قربان کرنے کو تیار نہ ہو، وہ کیسے یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان عظیم اور جلیل القدر صحابیوں کے ساتھ قیامت کے میدان میں اسے کھڑا کیا جائے گا. امام کہہ چکے ہیں کہ اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہہ رہے ہو، پہلے سمجھ لو کہ ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے. سلمان ہمارے شیعہ ہیں، ابو ذر ہمارے شیعہ ہیں، عمار ہمارے شیعہ ہیں، مقداد ہمارے شیعہ ہیں، مالک اشتر ہمارے شیعہ ہیں، تو یہ سب شیعہ ہیں. ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اگر ہم ان جیسے نہ بن سکیں تو کم سے کم ایسا بھی نہ ہو کہ کنجوسی کا اتنا مظاہرہ کہ امام کا حق ہمارے مال میں ہے اور ہم اسے دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، جبکہ رحمت تو امام کی رحمت تو اتنی کہ اگر امام ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ جو کچھ تم حاصل کرتے ہو سب ہمیں دے دو، ہم تمہارے امام، تم کہتے ہو کہ مولا آپ ہمارے امام، اگر ہم تم سے سب کچھ مانگے تو تمہیں دینے میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ رحمت امام کہ امام سب نہیں مانگتے، کہتے ہیں خرچ کرو، جائز طریقے سے خرچ کرو، جب خرچ کرنے کے بعد بچ جائے تب ہمیں دے دو. ارے اگر بچت کو بھی امام مانگے تو کوئی حرج نہیں, مگر رحمت. اچھا بچ گیا, ہم تمہاری پوری بچت بھی نہیں مانگتے, جتنا بچ جائے 5 روپے میں 4 روپے اپنے لیے رکھو, 1 روپیہ لا کر امام کو دے دو. وہ امام جو پہلے ہی اتنی سہولت و آسانی دے چکا, کیونکہ اصول کافی میں یہ روایت ہے کہ بحرین کا ایک آدمی امام کے پاس پہنچا 80,000 درہم لے کے, روپے 2 روپے 5 روپے نہیں, 80,000 درہم. 80,000 درہم آج کے حساب سے 3.5 لاکھ روپے بنتے ہیں. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. بحرین کا علاقہ وہ تھا کہ جہاں موتیوں کی تجارت کے لیے مشہور تھا, تو دولت لوگوں کے پاس بہت ہوتی تھی. 80,000 درہم لے کر خدمت امام میں آیا, مولا یہ آپ کا خمس ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. مگر دینے کا طریقہ ایسا کہ لگا کہ جیسے یہ پیسے دے کر امام پر کوئی احسان کر رہا. مولا بس یہ آپ اپنا حصہ لے لیجئے تاکہ میری جان چھٹ جائے, میرے مال کے اندر جو آپ کا حصہ شامل ہو گیا اس کی وجہ سے میں بڑا بے چین تھا. میرا دل چاہتا تھا کہ آپ کا حصہ الگ کر دوں تاکہ باقی مال میں آرام سے استعمال کروں. انداز ایسا کہ جیسے تکبر ہے, غرور ہے, امام کا حصہ دے کر امام پر احسان کر رہا. امام نے سنا اصول کافی کی روایت, ایک مرتبہ اس کے پیسے کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا. لے جاؤ, ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے, ہمیں یہ خمس نہیں چاہیے. امام پیسے کی خاطر یا پیسے کی وجہ سے تو حق نہیں لے رہے. جذبہ دیکھنا, نیت دیکھنا, دیکھنے والا کس نیت سے دے رہا. کہا کہ یہ لے جاؤ, ہمیں نہیں چاہیے. ایسے تو نے یہ خیال کیا کہ 80,000 دینار ہمیں دے کر باقی سب کچھ تیرا ہو گیا. غلط ہے, خدا نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی. اب جو آدمی بھی اس دنیا سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے وہ گویا ہمارے مال سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے. جتنا وہ کمائے سب ہمارا حق ہے, لیکن ہم نے اپنے ماننے والوں پر یہ رعایت اور رحمت کی ہے کہ اس میں سے وہ خرچ کریں, جتنا دل چاہے خرچ کریں, بشرطیے کہ حلال طریقے سے ہو. خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اس کو بھی اپنے لیے رکھ لیں, فقط ایک حصہ ہم کو دے دیں. یہ امام کی طرف سے ایک نعمت, ایک رحمت, ایک سہولت ہے. مگر مومن اس کے دینے سے بچنے کے بھی 1000 بہانے تلاش کرتا ہے. چنانچہ خمسی کے مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی, زیادہ وقت مجھے نہیں لینا ہے, بس چند ایک دو مسئلے جو پچھلے ہفتے بیان ہوئے, تھوڑی اس کی اور تفصیل آپ کے سامنے آ جائے اور آج کی گفتگو اختتام کو پہنچے. تو میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کے مال میں خمس واجب ہو گیا اور اس نے خمس نہیں نکالا تو اب اس کے لیے اپنے مال کو استعمال کرنا حرام ہے. وہ آدمی خود اپنا مال استعمال نہیں کر سکتا, نہ کھانے میں, نہ پینے میں, نہ لباس میں, نہ مکان میں. اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا حرام ہے جس کے مال میں خمس واجب ہو گیا اور وہ نہیں نکال رہا. صرف ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے تو حرام ہے, مگر جو اس کے ساتھ اس کے بیوی, بچے, ماں باپ رہتے ہیں یا دوست اس کے یہاں آتے ہیں, ان کے لیے اس کے ساتھ کھانا پینا, کپڑے پہننا, لباس بنانا, مکان میں رہنا, کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آقا خوی کے نزدیک تو بالکل صحیح. وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو کچھ وبال اور گناہ ہے وہ نہ دینے والے پر ہے, مگر جو اس کے ساتھ رہنے والے یا اس کے گھر میں آنے والے یا اس کے مہمان ہیں, نہ ان پر خمس واجب ہے نہ ان کی کوئی ذمہ داری ہے. آقا خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر یہ پتا چل گیا کہ جو کھانا اس نے اپنے گھر میں ہمارے لیے تیار کیا یہ اس پیسے سے ہے جس پہ خمس واجب تھا, اگر یہ پتا چل گیا بیٹے کو کہ میرے باپ نے جو کپڑا مجھے لا کر دیا اس پر خمس واجب تھا, اگر یہ پتا چل گیا بیوی کو کہ میرا شوہر جس مکان کے اندر رہ رہا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہوں اس مکان پہ خمس واجب ہے اور نہیں دیا گیا, تو پھر یہ کہ جس پر واجب ہے وہ تو ہے گناہگار اور استعمال نہیں کر سکتا. دوسروں کے لیے گناہ تو نہیں ہے مگر اس چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں. یہ ایک مسئلہ پچھلی دفعہ آ چکا ہے. اس میں فقط ایک بات بتانا کہ یہ اس وقت ہے جب ہم کو یقین ہو جائے کہ جو کپڑا یا مکان یا کھانا ہمارے باپ نے یا بیٹے نے یا بھائی نے یا شوہر نے جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں اس نے بنایا ایسے پیسے سے بنایا جس پر خمس واجب ہے. کیا مطلب اس مسئلے کا؟ اس مسئلے کا مطلب یہ کہ خمس واجب ہوتا ہے اس پیسے پر جو سارا سال پڑا رہے اور اس کے بعد آدمی اس کا خمس نہ نکالے.
اب اگر ایک آدمی اس کے پاس سارا سال پیسہ رہتا ہے اور وہ اس کا خمس نہیں نکالتا ہے، مگر کچھ پیسہ ایسا بھی ہے جو اس کے پاس اسی مہینے آیا، اسی ہفتے آیا، اس میں سے اگر وہ کوئی چیز بنا کے دے رہا تو یہ حرام نہیں، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ایک آدمی کے پاس ایک ایسا پیسہ جو سارا سال اس کے پاس پڑا رہا، اس نے خمس نہیں نکالا، اس میں سے اگر وہ کھانا لائے، کپڑے لائے، مکان بنائے، تو یہ ہے کہ حرام ہے اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، چاہے ہم اس کے دوست ہوں یا مہمان، رشتہ دار ہوں یا ساتھ میں رہنے والے. لیکن اگر خمس اس کا جس پیسے میں واجب ہے وہ تو اپنی جگہ ہے نہیں نکالتا، خمس گناہگار ہے، مگر جو کپڑا ہم کو بنا کے دے رہا یہ اسی مہینے کی تنخواہ کا ہے یا اسی مہینے کاروبار کی آمدنی کا ہے، جو مکان اس نے خریدا وہ اسی مہینے یا اسی چھ مہینے کی آمدنی کا ہے، جو کھانے کا پیسہ گھر میں آ رہا وہ اسی مہینے کی آمدنی کا ہے، تو اب یہ حرام نہیں ہے ہمارے لیے، یعنی مہمان کے لیے، دوست کے لیے، بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے یہ حرام نہیں. دوسرے الفاظ میں کہ جو آدمی خمس نہیں نکالتا، خمس نہیں نکالتا، اس کا وہ پیسہ تو حرام کا ہے جس پر خمس واجب ہے اور وہ نہیں نکال رہا ہے، مگر وہ پیسہ کہ جو اسی مہینے کا ہے جس پر ایک سال نہیں گزرا، ایک مہینے یا دو مہینے یا چار مہینے، چھ مہینے کا ہے، سال نہیں گزرا، اس میں سے اگر وہ ہم کو کچھ دے تو ہمارے لیے اس کا استعمال بالکل جائز ہے. تو اب جو بیٹے یا بیوی یا بوڑھے والدین سوال پوچھتے کہ بھائی ہمارے گھر میں جو کمانے والا ہے وہ خمس نہیں نکالتا ہے تو ہم کیا کریں، تو کوئی صاحب کے نزدیک تو پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، آقا خمینی کے نزدیک مسئلہ تھا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ کو پتا چلا کہ جو کھانا وہ ہم کو کھلا رہا یہ ان پیسوں میں سے ہے جو سال بھر اس کے پاس رکھے رہے، پھر اس نے خمس نہیں نکالا اور پھر اس سے کھانا تیار کیا، تو کھانا حرام، پھر کپڑے پہننا حرام. اگر پتا چل جائے کہ نہیں جس پر خمس واجب ہے وہ پیسہ تو الگ ہے، یہ پیسہ اس کے اسی مہینے کی آمدنی کا ہے، تو اس کا استعمال جائز. یا اس میں ایک صورت اور ہو سکتی ہے، ہمیں پتا نہ ہو کہ یہ اس مہینے کی آمدنی کا ہے یا پرانی آمدنی کا ہے، پتا نہ ہو، اس صورت میں بھی جائز. تو جائز ہے ہمارے لیے جو آدمی خمس نہیں نکالتا اس کے ساتھ رہنا اور اس کے پیسے سے کھانا، کپڑے، مکان اور دوسری چیزوں کا انتظام کرنا، یہ سب جائز، جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو پیسہ وہ خرچ کر رہا یہ وہ پیسہ ہے جس پر ایک سال گزر گیا تھا. اور عام طور پر یہ ہے کہ مکان کو چھوڑ کر کپڑے یا کھانے پینے کا سامان یہ تو آدمی اسی سال اسی مہینے کی آمدنی سے بنا خرچ کرتا، اس لیے اس میں اتنا مشکل مسئلہ نہیں. اچھا اب ایک مسئلہ اور میں بتا دوں اور خمس کی گفتگو کو ختم کروں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے اب تک خمس نہ نکالا ہو، لوگ پوچھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. میں نے اس مسئلے کو کئی دفعہ بتایا ہے، ایک دفعہ اور بتا رہا ہوں. جس آدمی نے اب تک خمس نہیں نکالا، پہلے تو یہ دیکھے مجھ پر خمس واجب ہے یا واجب نہیں ہے. واجب ہے سے کیا مطلب؟ میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ خمس کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ جب اسے پوری اہمیت کے ساتھ بتایا جاتا ہے تو وہ لوگ بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں جن پر خمس واجب نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم بھی مجرم ہیں. تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ خمس واجب ہے یا نہیں. خمس کس پر واجب نہیں ہے؟ جس کی آمدنی کم ہو اور جائز خرچہ زیادہ ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ایک مہینے کی تنخواہ بڑی مشکل سے مہینہ گزرتا ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں سارا سال بڑی مشکل سے اتنا پیسہ ملتا کہ اپنے گھر کو چلا سکے. انکم ٹیکس والی بات نہیں ہو رہی، حقیقت میں خدا والی بات ہو رہی، یہ فیصلہ آدمی کو خود کرنا کہ اگر جو ملازمت وہ کر رہا اس کے اندر جو تنخواہ مل رہی وہ اتنی کم ہے کہ اس کا اپنا گزارا نہیں ہو رہا، یعنی قرضہ لینا پڑتا یا بڑی مشکل سے بس کھینچم تان کر کے ہوتا ہے، تو اس پر خمس واجب نہیں. یا کاروبار کرنے والا آدمی، ضروری نہیں ہے کہ ملازمت والا، کاروبار والا آدمی، مگر کاروبار کی حالت خراب ہے، بس سارا سال کاروبار کرتا ہے اور بڑی مشکل سے گزارے کے قابل پیسے ملتے ہیں اور کچھ نہیں بچتا، اس پر بھی خمس واجب نہیں. جب سے یہ بالغ ہوا، اگر اب تک یہی حالت تھی کہ جتنے عرصے اس نے نوکری کی یا کاروبار کیا بچا کچھ نہیں، جتنی آمدنی ہے وہ سب خرچ ہو جاتی ہے، تو اس آدمی پر خمس نہیں ہے. مگر شرط آپ یاد رکھیے جائز خرچہ, کیونکہ خرچے کو تو آدمی جتنا بڑھائے بڑھتا چلا جاتا ہے, جتنا سمیٹے سمٹتا چلا جاتا ہے. تو اسلام کہتا ہے نہ کنجوسی سے زندگی گزارو نہ فضول خرچی سے, اعتدال درمیانی زندگی. یہ اگر کاروبار یا تنخواہ جو ملازمت ہے اس کی تنخواہ یا کاروبار کی آمدنی جو اس سے بس خرچہ پورا ہو رہا ہے, نہ بچتا ہے نہ کم پڑتا ہے, یا یہ کہ کم پڑ جاتا ہے, ایسے آدمی پر خمس نہیں ہے, وہ آرام سے اپنی زندگی گزارے. بس اس کے پاس جو چیز سال بھر تک رہ جائے اس کا خمس دے دے. مثلا میں نے کفن کی مثال دی, غریب آدمی ہے, کفن ہے خرید کے ڈال لیا سال بھر تک, تو باقی اس کی آمدنی پہ خمس نہیں تھا, یہ چیز ایک سال پڑی رہی اس کا خمس دینا پڑے گا. ہاں یہ تو ہو گیا ایک آدمی. اب وہ آدمی کہ نہیں جس کے پاس کچھ بچت ہوتی ہے تنخواہ میں یا کاروبار میں اور اس نے اب تک خمس نہیں نکالا, وہ کیسے خمس نکالے؟ اس کے لیے ایک میں طریقہ بتاتا ہوں, ذرا مشکل طریقہ ہو جائے گا کچھ لوگوں کے لیے, مگر توجہ سے سنیں تو بس اتنا ہی کافی ہے آج کی حد تک. وہ طریقہ یہ کہ جب سے اس نے کمانا شروع کیا اس وقت سے یہ دیکھے, کیونکہ ایک آدمی جب سے کمانا شروع کرتا ہے اس وقت سے تو بہرحال اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی کہ پیسے بچے. عام طور پر جو شروع شروع میں لوگ تھے جنہوں نے کاروبار شروع کیا یا ملازمت کی, شروع میں 60-65-70 تک حالات بڑے خراب تھے, بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا. تو یہ آدمی جس کے پاس آج آمدنی زیادہ ہے خرچہ کم ہے, یہ یاد کرے کہ کس سال تک میرا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا, کچھ بچتا ہی نہیں تھا. جس سال تک پتا چلے کہ مثلا میں 55 سے کما رہا ہوں لیکن 75 تک تو بس گزارے کے قابل کماتا تھا, کچھ بچتا نہیں تھا, اس وقت تک تو اس پر کوئی خمس نہیں. اس کے بعد سے لے کر آج تک وہ دیکھے کہ ہر سال میں جتنا کماتا تھا خرچہ کرنے کے بعد کتنا میرے پاس بچ جایا کرتا تھا, ہر سال کے سال ایک اندازہ لگا. مثلا 15 سے اس کے پاس اتنی آمدنی ہے کہ ہر سال کچھ بچتا تھا, دیکھے کہ ہر سال میں کتنا کماتا تھا, پھر اس سال میں کتنا خرچ کر دیتا تھا اسی سال کے چیزوں میں, فرنیچر میں, کپڑوں میں, کھانے میں, اسی سال کی چیزوں میں, پھر کتنا بچتا تھا, اندازہ لگائے ہر سال کا آج تک, اور جتنا اندازہ لگے اتنا خمس وہ دے دے, اس کا خمس کا حساب صاف ہو گیا. یہ بھی بہت آسان ہے. مگر مشکل مسئلہ ہوتا ہے تیسرے لوگوں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ ہر سال کتنا بچتا تھا, کوئی حساب کتاب نہیں, کچھ نہیں پتا. تو ایسے لوگ کہ جن کے پاس جب سے انہوں نے کمانا شروع کیا اب تک کا کوئی حساب نہیں کہ کتنا کمایا, کتنا خرچ کیا, کتنا بچا, ان کے لیے ایک ہی طریقہ کہ وہ جس مشتہد کی تقلید کرتے ہیں ان کے نمائندے کے پاس جائیں, اپنا معاملہ رکھیں. اب وہ نمائندہ خود سوال کرے گا, آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کب سے نوکری شروع کی, پہلے تنخواہ کتنی تھی, بعد میں کتنی ہوئی, کیا کیا آپ نے خرچہ کیا, اور خود وہ حساب لگائے گا. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, جو وہ کہے اس کا جواب دیجئے. وہ اندازے سے حساب لگا کر کہے گا کہ آپ پر ساری زندگی 50,000 یا 60,000 یا 1,00,000 خمس بنتا ہے. خیر اب یہ رقم بن گئی تو ابھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ پیسے وہ فوراً نہیں مانگے گا, یہ خمس بنتا ہے جو آپ کو دینا ہے. کس طرح سے آپ دینا چاہتے ہیں, کس میں آپ کی سہولت ہے, سال سال دینا چاہتے ہیں, مہینے مہینے دینا چاہتے ہیں, 10 روپے دینا چاہتے ہیں مہینے میں, یا 100 روپے دینا چاہتے ہیں, یا 1,000, آپ کی سہولت آپ کی مرضی پر ہے. اتنا خمس بنتا ہے یہ آپ دے دیجیے, یہ آپ کا اور خدا کا قرضہ ہے, ہمارا کام صرف اس کو وصول کرنا ہے. اب جس طرح سے آپ کے لیے دینا آسان آپ اپنی مرضی سے بتائیے اور اس کے مطابق وہ آپ کی سہولت دیکھ کے آپ کی قسط بتا دیں گے. تو ایسا آدمی جس کے پاس کوئی حساب نہیں کہ کتنا میں نے کمایا کتنا خرچ کیا, وہ اگر خمس نکالنا چاہے صرف یہ ایک طریقہ. اور یاد رکھیے غفلت بہت بری چیز, ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور انسان کے سارے منصوبے دھرے رہ جائیں. ایک بات اور یاد رکھیے, آخری بات, جتنا اہم خمس نکالنا ہے اتنا ہی اہم اسے صحیح مقام تک پہنچانا بھی ہے. جتنا اہم خمس نکالنا ہے اتنا ہی اہم اسے صحیح مقام تک پہنچانا ہے. تو جتنا خمس آپ نکالیں گے اس کے برابر سے دو حصے ہو جائیں گے. ایک حصہ جو ہے وہ امام کا کہلائے گا, بالکل برابر سے دو حصے, 10 روپے خمس ہے تو 5 اور 5, 1,00,000 روپے خمس ہے تو 50,000 اور 50,000. ایک حصہ تو امام کا ہے, اس میں نہ ہمیں بولنے کا حق ہے, نہ رائے دینے کا حق ہے, نہ کچھ کہنے کا حق ہے, امام کا حصہ جا کر امام کے نائب کے حوالے کرنا، اور امام کا نائب جو ہے وہ آج کے مجتہدین ہیں جن کی آپ تقلید میں ہیں، ان کا جو نمائندہ آپ کے شہر میں ہے یہ جا کر آپ ان کے حوالے کر دیں. اس میں دیکھتے وقت آپ کو یہ بھی نہیں دیکھنا کہ فلاں اچھا ہے، فلاں خراب ہے، فلاں صحیح ہے، فلاں غلط. یہ ہمارا پیسہ ہی نہیں کہ ہم اس میں یہ ساری پابندیاں لگائیں. جن کا پیسہ ہے ان کا نائب یہاں بیٹھا ہوا ہے. اب فرض کیجئے کہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا، جس سے آپ نے قرضہ لیا اس نے ایک آدمی بھیجا کہ میرا آدمی آ رہا ہے اس کو دے دو. اب ہوا جو آدمی آئے آپ پر واجب ہے اس کو دے دو، چاہے معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں یہ شرابی ہو، چاہے یہ جواری ہو، چاہے یہ غنا سننے والا ہو، چاہے جھوٹ بولنے والا ہو، اس کے کردار کا ہم سے تعلق نہیں. جس نے اس کو بھیجا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے. ہم کو تو اسے قرضہ دینا، اس نے کہا اس کے ہاتھ میں رکھ دو تو آپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں. جو بعض لوگ اپنی عقل بیچ میں لے آتے ہیں، فلاں کو دو فلاں کو نہ دو، فلاں مثلا بہت عیش و آرام سے اس کو کیسے دے دیں. یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے اور کوئی مستحق کا پیسہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں. یہ امام کا پیسہ ہے، امام کا نمائندہ جس حالت میں بھی ہو اس حالت میں ہمیں امام کا حق اس کے حوالے کرنا ہے تاکہ ہماری ذمہ داری بچے. اور باقی حصہ، آدھا حصہ سید کا ہے، یہ غریب اور مستحق سادات تک پہنچانا ہے. آقا خمینی کہتے ہیں کہ اس کو دینے میں بھی آپ ہمارے نمائندے سے اجازت لے لیجیے، لیکن آقا خوئی کہتے ہیں کہ اس کو آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس میں تین باتیں پائی جائیں. سید ہو. کیسے پتا چلے کہ سید؟ اگر آپ ہی کے شہر کا رہنے والا ہے تو جو آدمی اپنے محلے میں سید کے نام سے مشہور ہے سب اس کو سید کہتے ہیں، بس وہ سید مان لیا گیا ہے شرع. اس سے شجرا طلب کرنا یا گواہی طلب کرنا غلط ہے. ہاں اگر کوئی باہر سے آدمی آ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری کہ دو عادل گواہی گواہ دیں کہ یہ سید ہے، مگر اپنے شہر میں رہنے والا جس علاقے میں اگر وہاں سید کے نام سے مشہور ہے اس کو آپ اس کا حق دے دیں. تو سید ہونا چاہیے، 12 امام شیعہ ہونا چاہیے، اور مستحق ہونا چاہیے. مستحق کے معنی اس کی جائز آمدنی کم ہو، خرچہ زیادہ ہو. جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ فرض کیجئے ایک سید 800 روپے یا 1000 روپے کما رہا ہے، مگر اس کے پاس 7 بچے ہیں، ایک اس کی مثلا بیوہ بہن ہے، 2 اس کے چھوٹے بھائی، اس کے بوڑھے والد ہیں، وہ خود، اب یہ 15-20 کا کنبہ ہے. ظاہری سی بات ہے کہ اس کے لیے آج کے دور میں 700 یا 800 روپے یقیناً انتہائی کم ہوں گے. اب اس کے اندر یہ کہنا کہ ہم اس کو کیوں کم سے، یہ تو دفتر میں ملازم ہے، یہ تو نوکری کر رہا ہے، یہ تو تنخواہ لے رہا، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جو نوکری کرے وہ امیر، جو تنخواہ لے وہ امیر. معیار کیا ہے کہ آمدنی کم ہو، جائز خرچہ زیادہ، جو جائز خرچہ بس اس کو دے دینا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ بالکل پھٹا پرانا کپڑا پہن کر انتہائی مسکین بن کے جو آئے وہی سید، وہی غریب. اسلام نے غریب کی 2 قسمیں کی، ایک کو کہا جاتا ہے مسکین، ایک کو کہا جاتا ہے فقیر. فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین کچھ ہو اس کے پاس، اچھا خاصا ہے مگر جتنا خرچہ ہے اس سے کم. تو یہ خمس دونوں کو دیا جا سکتا ہے. اور انتہائی غلط طریقہ ہے کچھ ایسے لوگوں کا جو سہم سادات کو اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیتے ہیں کہ جب کوئی مستحق آئے گا تو دیں گے. یہ آئے گا تو دیں گے غلط طریقہ ہے. وہ آئے گا نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے مال میں خمس واجب ہو گیا. اگر ایسا ہو کہ دنیا میں کوئی غریب نہ رہے، یا ہو غریب سید لیکن بہت ڈھونڈنے سے نظر آئے، تو خیر بات ٹھیک ہے، ڈھونڈیں گے تو دیں گے. لیکن جس ماحول میں غریب سید چاروں طرف، وہاں ہم پر خمس واجب ہو گیا آج، تو ہماری ذمہ داری کہ آج ہی جا کر پہنچا دیں، یا یہ کہ مستحق سے اجازت دے لیں کہ 2-4 دن ہم کو لگیں گے، لیکن جس دن خمس واجب ہے اسی دن اس کو پہنچانا بھی واجب ہے. ایک دن بھی اگر آپ تاخیر کر رہے ہیں تو مستحق یا اس کے نمائندے سے اجازت دینا پڑے گی. لیکن آپ نے بڑی تعداد میں دیکھا ہوگا لوگوں کہ سید کا حصہ جمع ہے ان کے پاس، کوئی آئے گا تو دیں گے. بھائی لوگ بہت آ کے پریشان کرتے ہیں، ان کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. تو یہ تو کوئی مسئلہ اور اصول نہیں ہوا کہ اگر ایک شریف آدمی پریشان نہیں کرتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، اسے کچھ نہیں ملے گا، جو آ کے پریشان کرتا ہے اس کو دینا چاہیے. نہیں، یہ اس انتظار میں کہ کوئی آئے ہم جمع کریں، یہ خود حرام اور گناہ. اس کا حق واجب ہو گیا، اب آپ اس کو فوراً پہنچا دیجئے. یہ بہرحال خمس کے سلسلے میں ایک ذمہ داری تھی، ایک مسئلہ تھا. یہ ایک حق ہے سادات کرام کا جو ہمیں ادا کرنا، اور سادات کرام کا ایک حق اس لیے بھی ہے کہ یہ سادات کرام کا حق آل محمد کی جانب سے سادات کو دیا گیا، اور آل محمد کے احسانات ادا کرنے کا تقاضا یہ کہ سادات کے حق کو ایک دن کے لیے نہ روکا جائے. خود ہی آپ سوچیے کہ اگر ہم آل محمد کا حق روکیں گے تو ہم کیسے ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں یا ان کی مذمت کر سکتے ہیں یا ان کے ظلم کو ظاہر کر سکتے ہیں جنہوں نے بھی وہی کام کیا جو ہم کر رہے ہیں. بس ہم نے چھوٹے پیمانے پر کیا, انہوں نے بڑے پیمانے پر کیا. فرق تو چھوٹے اور بڑے کا ہے مگر گناہ میں تو دونوں شریک ہو چکے. تو آل محمد کا حق روکنے والا ان کی مذمت نہیں کر سکتا کہ جو آل محمد کے ظالم تھے. اگر آل محمد کے ظالم کا تذکرہ کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ظالموں سے نکالنا ہوگا. ہماری گردن پہ آل محمد کا حق ایک رات کے لیے بھی باقی نہ رہنے پائے, ایک رات کے لیے بھی. اور یہ سادات کا حق وہ حق ہے کہ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اسلام نے سادات کرام کے نام سے شہزادوں کا ایک طبقہ پیدا کیا ہے جس کا کام ہے بیٹھ کے کھائے, ہمارا کام ہے اسے کھلائے. ہرگز نہیں, بلکہ یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو سادات کرام نے اسلام کو بچانے کے لیے دی ہے. یہ ان کا صلہ ہے جو پروردگار نے ان کو عطا کیا ہے. اور سادات کرام کی یہ ساری قربانیاں در حقیقت اس کا سرچشمہ وہ ذات مقدسہ ہے جو کربلا کے میدان میں اپنی جان قربان کر رہی ہے اسلام کو بچانے کے لیے. اب اس کے توفیل میں, اب اس کے صدقے میں جو اس کی اولاد ہے اس کی خدمت کرنا ہمارا فریضہ بن جاتا ہے. کربلا کی قربانی اسلام کو بچاتی ہے. تو آج ہم پر اگر اسلام ہم تک پہنچا ہے تو کم سے کم جو حق ہم ادا کر سکتے ہیں کربلا والے کا وہ یہ کہ اس کی اولاد اس کی نسل سے تعلق رکھنے والے سید بھوکے نہ رہیں, بے لباس نہ رہیں, پریشان حال نہ رہیں. یہ ایک ذرہ برابر بھی ہم احسان اتارنے کے قابل نہیں, مگر ہماری جانب سے ایک امام کی خدمت میں ایک تشکر کا اظہار ہوگا کہ مولا ہم آپ کی قربانی کو نہیں بھولے ہیں, مولا ہمیں آپ کی قربانی کا احساس ہے. اس لیے اگر کربلا میں آپ کے بچے بھوکے اور پیاسے تھے دوسروں کی وجہ سے, تو دیکھیے آج ہماری وجہ سے کوئی آپ کی اولاد میں نہ بھوکا رہے گا نہ پیاسا رہے گا. یہ آل محمد کی عظیم قربانی تھی. مگر اتنا مجھے عرض کرنا ہے کہ آل محمد کی عظیم قربانی بھی مٹا دی جاتی, چھپا دی جاتی, پردہ ڈال دیا جاتا, کسی کو پتا بھی نہ چلتا کہ کیا ہوا. یہ اس عظیم قربانی کے جینے والے حسین نے جتنی زحمتیں اٹھائیں اتنا ہی احسان ہم پر اس شخصیت کا بھی ہے جس نے حسین کی قربانی کو بچایا اور ہم تک حسین کا پیغام پہنچایا. اس میں ایک نام سید سجاد کا ہے اور ایک نام شہزادی زینب کا ہے. یہ دو ہستیاں وہ تھی جنہوں نے کربلا کے بعد یہ تہیا کیا کہ ہمیں حسین کی قربانی کو بچا کر یہ پیغام گھر گھر پہنچانا ہے. ابھی آپ نے سنا تقریر میں خالد ابن سعید کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ ایک مرتبہ جوش اور غم کی شدت سے میدان میں آئیں اور چوب خیمہ سے 7 دشمنوں کو واصل جہنم کیا. یہ خالد ابن سعید کی بیوہ ہے. کربلا کی سیدانیاں, کربلا کی بیویاں شجاعت میں ان سے کم نہ تھی بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں گنا زیادہ تھی, مگر وہاں پہ صرف یہ احساس تھا کہ ہمیں اس قربانی کو بچانا ہے. اس لیے میدان میں کوئی بی بی باہر نہ آئی. ہاں جب کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں جانا پڑا تو ہر بی بی اپنا فریضہ ادا کر رہی, اور جب واپس پلٹ کے مدینے میں یہ بی بیاں آئی تو اس کے بعد بھی مسلسل حسین کے پیغام کو عام کیا جا رہا ہے. تاریخیں بتاتی ہیں, حاکم مدینہ نے یزید کو خط لکھا, یزید مدینے میں انقلاب آ رہا ہے, یہاں کے حالات پلٹ رہے ہیں. جب کبھی حسین کی بہن زینب اپنے محلہ بنی ہاشم میں حسین کا نام لے کے فریاد بلند کرتی ہے تو راہ چلتے ہوئے لوگ رک جایا کرتے ہیں, باہر سے آنے والے سوال کرتے ہیں کہ یہ کس کی بہن ہے جو اتنا تڑپ تڑپ کے اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے, یہ کس کی بہن ہے کہ جو اس طرح سے اپنے بھائی کے بارے میں فریاد کر رہی ہے. یزید زینب کا یہ ماتم کہیں انقلاب نہ لے آئے. یزید نے لکھا, زینب کو مدینے سے باہر نکالو. زینب مکے پہنچی, وہاں پہ بھائی کی سفے ماتم بچھا کے بیٹھی کہ اے مکے والو دیکھو میں وہ زینب ہوں کہ جس کا بھائی بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. یزید کا خط آیا کہ زینب کو مکے سے بھی جلا وطن کرو، ایک ایک شہر میں زینب کو بھیجا جا رہا اور زینب ہر شہر میں اپنے بھائی کا ماتم کرتی ہوئی جا رہی ہے، حسین کا نام پھیل رہا ہے، حسین کا پیغام پھیل رہا ہے، کہ اتنے میں زینب کو اطلاع ملی کہ میرے بھتیجے سید سجاد کو مدینے سے گرفتار کر کے شام لے جایا جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ زینب کو کربلا کے میدان میں حسین سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، طلب کے مدینے پہنچی، سید سجاد سے کہا بیٹا تیری پھوپھی بھی تیرے ساتھ چلے گی، تجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ سید سجاد کو گرفتار کر کے حشام کے زمانے میں دمشق لے جایا گیا، زینب ساتھ ساتھ ہیں، اور آخر وہ راستہ شروع ہو گیا جس کا ایک ایک مقام زینب کا جانا پہچانا مقام تھا۔ بیٹا یہ وہی تو مقام ہے جہاں سے ہمیں بے مکنا اور چادر کے قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا، بیٹا یہ وہی تو مقام ہے کہ جہاں ہمیں دن دن بھر کھانے اور پانی سے محروم کیا جا رہا تھا۔ آخر ایک مرتبہ چلتے چلتے شام کے قریب ایک باغ میں جب یہ قافلہ پہنچا تو زینب کو یاد آ گیا، بیٹا سجاد یہ وہی باغ تو ہے جس میں میرے بھیا کا اور میرے گھرانے کے کٹے ہوئے سر درختوں سے لٹکائے گئے تھے، بیٹا میں اس درخت کی تلاش میں جا رہی ہوں جہاں میرے بھائی حسین کا کٹا ہوا سر لٹکایا گیا تھا۔ شہزادی زینب نے باغ کو پہچانا اور اس درخت کو پہچان لیا، یہی وہ درخت تھا جہاں میرے ماں جائے حسین کا کٹا ہوا سر لٹکایا گیا تھا۔ حسین یاد آئے، ایک مرتبہ درخت کو دیکھ کے صدائے فریاد بلند تھی اور علی کی بیٹی بے ہوش ہو کے زمین پہ گری۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ قریب سے ایک نہر گزر رہی تھی جو باغ میں پانی لے جاتی تھی، زینب نہر میں گری، پانی کا سلسلہ رکا، ظالم باغبان تلاش میں نکلا، یہ کس نے پانی کا سلسلہ روکا ہے؟ زینب پہ نگاہ پڑی، زینب پانی کی نہر میں بے ہوش پڑی ہے۔ ارے کاش زینب کو ہوش میں لانے کی فکر کرتا، یہ پوچھتا کہ آپ پہ کیا پریشانی گزری؟ نہیں، ایک مرتبہ اس حالت کو دیکھا، ہاتھ میں بیلچہ تھا، پوری طاقت سے بیلچہ اٹھایا اور زینب کے سر پہ بیلچے سے وار کیا۔ علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی زینب شام کے قریب اس باغ میں شہادت کی منزل پر پہنچ رہی ہے، اور مجھے یقین ہے ادھر بیلچہ بلند ہوا ہوگا، ادھر حسین بھی آئے ہوں گے، فاطمہ زہرا بھی آئی ہوں گی، علی مرتضیٰ بھی آئے ہوں گے۔ بیٹی زینب ساری زندگی حسین کو یاد کیا، دیکھ تیرا حسین تجھے لینے آیا ہے۔ بیٹی زینب ساری زندگی ماں کو یاد کیا، دیکھ تیری ماں تجھے لینے آئی ہے۔